الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانهم فآتاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي آتاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم رواه الترمذي والنسائي حضرات گرامی قدر آج کے اس ہفتہ وار درس حدیث میں آج جو باب فضل الصدقہ ہے یعنی صدقے کی فضیلت اس باب کا آخری درس ہے اور اگلے درس سے انشاءاللہ نیا باب شروع ہوگا، وہ ہوگا کہ افضل الصدقہ. یہ تو ہے کہ فضل الصدقہ، کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے، اس کا آخری درس. اور اگلے ویک درس شروع ہوگا، ہو گیا افضل الصدقہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے. آج صدقے کی فضیلت کے بارے میں اس کے غالباً 4-5 درس گزر چکے ہیں، اور جو گزشتہ درس کی آخری حدیث تھی اس میں تھا کہ 3 آدمی ان کو اللہ پسند فرماتا ہے، ایک وہ جو رات کو عبادت کرے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، دوسرا آدمی جو صدقہ کرے چھپا کر، دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، تیسرا وہ آدمی جو کسی غزوے میں شامل ہو جہاد کرے، لوگ بھاگ جائیں اور وہ نہ بھاگے، اس کو دیکھ کر پھر لوگ واپس آ جائیں، فتح حاصل ہو یا شکست ہو وہ شہید ہو، اس کو بھی بڑا درجہ ہے. اسی کی وضاحت میں جو ہے اسی کے جو ہے قریب قریب دوسری حدیث جو آج بیان ابھی ہو رہی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. ہم حدیث تو سنتے ہیں کہ چاہیے کہ ہمیں ان پر عمل بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور احادیث، یہ وہ نور ہے کہ جس کو انسان اپنے دل کے کانوں سے سنے اور اس پر عمل کرے تو یقیناً اس کی زندگی بدل جائے. سنیے حدیث اور ایمان روشن کیجیے.
سبحان اللہ.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ یحبہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، اور 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ بغض اور دشمنی رکھتا ہے ان سے. وہ 3 آدمی جن سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے، فاما الذین یحبہم اللہ، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ان میں سے پہلا شخص جو ہے، فرجل اتا قوما، ایک آدمی باہر سے آیا، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں یا کسی بھی مجلس میں، کسی محفل میں، جلسے میں، کسی گیدرنگ میں، کسی چوک پر، چوپال پر، مسجد میں، مدرسہ میں، جہاں بھی چند آدمی، 10 آدمی، 1000 آدمی، 500 آدمی اکٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آیا، اس کو کوئی ضرورت تھی، مجبور تھا، غریب تھا، اس پر کوئی قرضہ تھا، اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، گھر میں پرابلم تھا، وہ آیا اس قوم کے پاس، فسألہم، اس نے ان سب لوگوں سے اللہ کے نام پر سوال کیا، فسألہم باللہ، کہا کہ میں مجبور انسان ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، تو اللہ کے لیے میری مدد کرو. ولم یسألہم لقرابت بینہ وبینہم، اور اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، اس سنس میں سوال نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں تمہاری برادری کا آدمی ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہارا شاگرد ہوں، میں تمہارا پیر بھائی ہوں، میں تمہارے پارٹنر ہوں، تمہارے گاؤں کا رہنے والا ہوں، تمہارے شہر کا رہنے والا ہوں، تمہارا اور میرا عقیدہ ایک ہے، ہماری لائن ایک ہے، یہ کوئی اس نے یہ درمیان میں نہیں لایا، نہ رشتہ داری کو درمیان میں لایا، نہ جان پہچان کو درمیان میں لایا، نہ کوئی روحانی سلسلہ درمیان میں لایا، نہ کوئی دینی سلسلہ درمیان میں لایا، اللہ کے نام پر سوال کیا کہ میری مجبوری ہے، تم لوگ میری مدد کرو. فمنعوہ، لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو دیتے ہیں اس کو جو ہماری برادری کا ہو، دوسرا جو مرضی کر لے اس کی طرف تو ہمارا ڈالر نہیں جائے گا، منع کر دیا. ہم تو دیتے ہیں پیر بھائی کو، پیر بھائی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بھائی ہم تو دیتے ہیں جو ہمارے علاقے کا آدمی ہو، علاقے کا تو نہیں ہے تو اس کا مستحق نہیں ہے. دل میں یہ باتیں سارے سوچتا، اس نے ہمیں کوئی، اس کے ساتھ ہم نے کوئی ملنا ہے، اس سے ووٹ لینے ہیں، اس نے کوئی ہماری تعریف کرنی ہے اپنے علاقے میں جا کر، ہاں جی ہمارا نام اس نے کو بتانا ہے کہ فلاں آدمی نے اتنے دیے. ہم تو اس کو دیتے ہیں جو 10 آدمیوں میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرے کہ ہم نے فلاں کو آج یہ کر دیا. تو نہ یہ ہمارا پیر بھائی، نہ یہ ہمارے محلے کا، نہ ہماری برادری کا، نہ ہمارے علاقے کا، نہ ہمارے مذہب کا، یعنی اس نے، اس کو ہم کیوں دیں؟ فمانا اوہو، ان کا جی ساری ہم تو آپ بہت تنگ ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، بہت مشکل ہے، اب کسی اور جگہ ٹرائی کر لیں. چلا گیا. یہ جو 10 آدمی 15 بیٹھے تھے، فتخلف رجل بآیانہم، ان میں سے ایک آدمی اٹھا، جب سب نے جواب دے دیا، ایک آدمی اٹھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کس لیے باہر نکل رہا ہوں، اس نے کسی کو شک نہیں ہونے دیا، اس نے کسی کو بتایا تک نہیں کہ یہ کیوں اٹھ رہا ہے. وہ آدمی اس دروازے سے نکلا، یہ ایک آدمی جو ہے وہ اس دروازے سے نکل گیا یا ادھر سے نکل کر اس کے پیچھے چلا گیا. فتخلف رجل بآیانہم، ایک آدمی ان کے پیچھے چلا اور جا کر خاموشی سے اس کو ایک بلاک دور یا دو بلاک دور یا جوتیوں والی جگہ پہ یا دروازے، مسجد کے دروازے پر، جب وہ نا امید ہو کر جا رہا تھا، خاموشی سے جا کر اس کے ہاتھ میں یا اس کی جیب میں کچھ ڈال دیا. لا یعلم بعطیتہ الا اللہ والذی آتاہ، اور جو اس نے اس کو دیا اس کو اللہ کے سوا، یا وہ شخص جو لے رہا ہے اس کے سوا، یا والذی آتاہ کے دو معنی ہیں، کہ یہ جو دینے والا اللہ کے سوا، اللہ اور یہ جو دینے والا ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، یا جو شخص لے رہا ہے اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس شخص نے جو اس کی جیب میں جو کچھ ڈالا ہے یا اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہے اور کوئی بات نہیں کی، اندھیرا ہے تو چہرہ نہیں دکھایا، اور اگر روشنی ہے تو اپنا تعارف نہیں کرایا، لیکن خاموشی سے اس کو دے کر اس سے کوئی بات نہیں کی اور اس کو دے کر فارغ ہو گیا. فرمایا کہ یہ شخص جو ہے اس کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک تو صدقہ دیا، دوسرا اس نے اس شخص کی جو مجبوری اور ضرورت تھی اس کو پورا کر دیا، اور تیسرا اس شخص نے اس قوم کی مخالفت کی جس نے اس کو کچھ نہ دیا، ان کی مرضی کے بغیر یہ اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی ہوپ اور امید کے کہ اس سے کیا لے گا، جا کر اس کی مدد کر دی. اس شخص سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ ایک آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی کو اس کی ضرورت پوری کر دے تو رب تعالیٰ اس کو، یعنی اس میں کوئی چیز انوالو نہیں ہے، کوئی گلہ شکوا، کوئی کسی کا کوئی احسان، کچھ بھی انوالو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اس شخص سے، ایسے شخص سے بہت محبت فرماتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی واقف آدمی مانگ رہے تو اس کو نہ دو، کہ ہم تو اس کو دیں گے دے جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اس کی اس مجبوری کو دور کرنا ہے، اس آدمی کی اس تکلیف کو دور کرنا ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نقص امید کے اس آدمی کی ضرورت کو، جو کسی مسلمان کی تکلیف کو، اس کے دکھ کو دور کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، کسی قسم کا احسان نہیں ہوتا، رب تعالیٰ جل شان اس آدمی کو بہت پسند فرماتا ہے.
سبحان اللہ.
یہ ایک آدمی جس سے اللہ محبت فرماتا ہے. دوسرا آدمی جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، وقوم ساروا لیلتہم حتی اذا کان النوم احب الیہم، ایک گروپ چلا پیر بھائیوں کا، محلے داروں کا، شہر کے لوگوں کا، مسلمانوں کا. کہاں جا رہے جی؟ ہم جا رہے وہاں، ہمارا ایک جو ہے سیمینار ہے پنسلوینیا میں، ہم جا رہے جی سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہم فلاں شہر میں، ہم فلاں جلسے پہ جا رہے ہیں فلاں جگہ پہ، ہم حج پر جا رہے ہیں اکٹھے ہو کر، ہم تبلیغ پر نکل رہے ہیں، گروپ نکلا ہے، قوم پوری نکلی، تین آدمی، چار، دس، پندرہ، بیس آدمی، وہ نکلے، وہ چلتے رہے، گاڑی پہ چلتے رہے، پیدل چلتے رہے، ٹرین پر گئے، جیسے بھی گئے، حتیٰ یہاں تک وہ تھک گئے. جہاں جا کر رات ٹھہرے، اتنی تھکاوٹ تھی کہ نیند نے سب کو آ گھیرا، اور سب لوگ ہوٹل میں، مسجد میں، یا کسی کے گھر، یا کسی جگہ پہ جا کر سارے سو گئے. حتی اذا کان النوم احب الیہم مما یدل بہ، نیند کے علاوہ ان کو اور کوئی چیز پیاری نہ لگی، اتنے تھکے ہوئے تھے، کسی چیز کا ہوش نہیں، سو گئے. فوازعوا رؤوسهم، وہ ساری قوم تکیوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی، سو گئی. ہاں جی، ان میں سے ایک شخص اٹھا، فقام، کوئی ایک خوش قسمت انسان ان میں سے اٹھا، فقام یتملکنی، اوش اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، وہ شخص اٹھا اور وہ میری خوشامد کرنے لگ گیا. ہاں جی، ایک ہوتی ہے چاپلوسی، ایک ہوتی ہے خوشامد. چاپلوسی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ناجائز کام میں، کہ آدمی غلط کام کرے پھر کسی کی چاپلوسی کرے اور خوش ہو جائے اس سے. خوشامد ہوتی ہے کہ ایک آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے اس کو سچا دیکھ کر، تو اس کی، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص مجھ سے خوش ہوا، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، تو اس نے میری چاپلوسی کی، میری خوشامد کی اس نے، یعنی میری تعریف کرنے لگ گیا، اور وہ رات کو کھڑا ہو گیا، ویتلو آیاتی، اور عبادت کرتا رہا، اور عبادت میں قرآن کریم کی تلاوت، میری آیتیں پڑھتا رہا. فرمایا کہ یہ جو قوم تھی پوری، یہ ساری سو گئی، لیکن اس نیند اس کو بھی آئی ہوئی ہے، تھکا ہوا یہ شخص بھی ہے، یہ بھی ان کا ساتھی ہے، لیکن جہاں کوئی اور نہیں جاگ رہا، کسی کو پتہ نہیں، سفر کی حالت میں ہے، اور یہ سارے سوئے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی کھڑا ہو کر میری عبادت کرتا ہے، اور اپنی نیند پر میری عبادت کو ترجیح دیتا ہے، اور قیام کو، اور عبادت کو، اور نوافل کو ترجیح دیتا ہے. فرمایا اس شخص سے بھی اللہ بہت محبت فرماتا ہے. جب سارے سو جائیں تو ایک آدمی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. دیکھو، ایک ہے جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، جس لا تو تسبیح پڑھنی ہے، ہم اشتہار دیتے ہیں، ٹی وی میں دیتے ہیں، لوگوں کو کالیں کرتے ہیں، پچاس آدمی، سو آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے، سو آدمی کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنا، 300 مرتبہ اس کے اندر کلمہ شریف پڑھنا، یہ آسان ہے کہ سارے جاگ رہے ہیں. ہاں جی، یعنی جو لوگ عابدین ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کرنا، کھڑے ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھنا، پوری رات شب بیداری کرنا، یہ آسان ہے. غافلین میں سے کھڑے ہو کر عبادت کرنا، یہ بہت مشکل ہے کہ سارے سوئے ہوئے ہوں اور ایک آدمی عبادت کرے، کھڑا ہو جائے. سارے آدمی تماشبین ہوں اور ایک آدمی ان سے نکل کر اللہ کی عبادت کے لیے علیحدہ چلا جائے، یہ بہت مشکل ہے. ہاں جی، ساری قوم جو ہے وہ گانے سن رہی ہے، وہ لہو و لعب میں مشغول ہے، بڑا اچھا پروگرام ہو رہا ہے، ایک آدمی اس کو جو ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے. یعنی غافلین میں سے کسی کو نکل کر آ کر علیحدہ عبادت کے لیے پوری رات گزار دینا یہ اور بات ہے. اور اگر سارے جاگ رہے ہیں، سارے عبادت میں مشغول ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہے وہ بھی عبادت، لیکن وہ آسان ہے. یہاں سارے سوئے ہوئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ مصلی بچھا کر پوری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، دوسرے سو جاتے ہیں. فرمایا اللہ ایسے شخص سے بہت محبت فرماتا ہے. تیسرا شخص، ورجل فی سریت فلقی العدو فہضمو فاقبل بصدره حتی یقتل او یفتح له. تیسرا وہ شخص جو کسی لشکر میں دشمن کے مقابل ہوا، ساتھی بھاگ گئے، یہ سینہ تان کر سامنے آ گیا، کہتے کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں. ہاں جی، یہاں تک کہ یہ شہید ہو گیا، دشمن زیادہ تھے یا تھوڑے تھے، یہ شہید ہو گیا، کیونکہ یہ ان کے نرغے میں آ گیا، ان کے سامنے آ گیا لڑنے کے لیے. یا ساتھی بھی واپس لوٹا اس کو دیکھ کر اور سب کو فتح ہو گئی، فرمایا یہ غازی بنے زندہ رہ کر، یا شہید بن جائے اپنی جان دے کر. اس شخص نے وہ کام کیا جو دوسرے نہ کر سکے. فرمایا اس شخص سے بھی اللہ تعالی بہت محبت فرماتا ہے. یعنی اپنے ملک کو بچایا، اپنی قوم کو بچایا، اپنے دین کو بچایا، اپنی جان دے کر اور جان مشکل میں ڈال کر اس نے وہ کام کیا جو دوسرے نہ کر سکے. ان تین آدمیوں سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے. اب تین وہ آدمی جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے سامنے بہت مبغوض ہیں، اللہ ان سے بہت جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے، اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، یعنی ان کو پسند نہیں فرماتا. پہلا شخص الشیخ الزانی، ایک ہے الیاذ باللہ جوان آدمی کا بدکاری میں پڑ جانا، اور ایک ہے بوڑھے آدمی کا گناہ میں مبتلا ہونا. ہاں جی، فرمایا کہ جو بوڑھا ہو کر جو اپنی ساری خواہشات جوانی میں پوری کر چکا ہے شادی کر کے، اور اب اس کے کوا، اس کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اس کی خواہشات کمزور ہو چکی ہیں، اب اس کی قبر میں اس کے پیر ہیں، بڑھاپا اس پر آ چکا ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ بابا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ بزرگ ہے، اور اس شخص سے اگر زنا اور بدکاری سرزد ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اس شخص کو سب سے زیادہ ناپسندیدگی اور بغض کی حالت میں دیکھتا ہے. کیونکہ اس کا وقت اب یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس کا وقت یہ گناہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جوانی گزار چکا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو مار چکا ہے، اور اب جبکہ اس کے اعضاء سارے کمزور ہو چکے ہیں، اس کی شہوت مانگ کمزور پڑ چکی ہے، اب اگر یہ شخص کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سب سے زیادہ عداوت اور بغض اور دشمنی اور بری نظر سے اللہ اس کو دیکھتا. والفقیر المختال، دوسرا آدمی وہ جو فقیر ہو اور متکبر ہو، پیسہ بھی لے مانگے لوگوں سے اور سینے زوری سے مانگے، تکبر سے مانگے، بھائی دینا ہے تو میرے گھر میں آ کر دو مجھے. ہاں جی، یا وہاں کھڑا کہتا بھائی جس نے دینا مجھے یہاں آ کر دے. اکڑ بھی اپنی نہیں جاتی اور مانگتا بھی لوگوں سے ہے، اور جو ہے تکبر کے ساتھ مانگتا ہے کہ ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں، ہے غریب، لیکن اپنے آپ کو امیر بنا کر اور اپنے آپ کو جو ہے بڑا خاندانی اور اس قسم کا آدمی کر کے اگر وہ مانگتا ہے، عاجزی اور انکساری اس میں نہیں ہے، تکبر ہے اور مانگتا ہے. فرمایا یہ فقیر جو مختال ہے، جو جھوٹا تکبر دکھا رہا ہے، وہ کھانے کو تیرے پاس ہے نہیں، پہننے کو تیرے پاس کپڑا نہیں، اور اکڑ اپنی ایسے دکھاتا ہے کہ جیسے تو نواب ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ناپسند فرماتا ہے. کیونکہ فقیر کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، اور وہ تکبر کر رہا ہے. اور تیسرا شخص جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، الغنی الظلوم، وہ غنی جو ظالم ہے، امیر آدمی ہے اور ظالم ہے، اس کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا. ظالم کا کیا مطلب؟ دو معنی ظالم کے. ایک معنی تو یہ ہے کہ کس کو جو اللہ تعالی جل شانہ نے نعمتیں دی ہیں، مال اور دولت دیا ہے، دوسری کمیونٹی سے، دوسرے لوگوں سے اس کو خاص نعمت دے کر نوازا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے اس مال پر شکر کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس مال کا حق ادا کرتے ہوئے، فقیروں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر، ان کے گھر جا کر یا ان کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرتا، کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے اور تیرے پاس ہے، تو اس کو ڈھونڈ کر لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اپنے مال کو جو اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو دے. اور اگر یہ نہیں دیتا، ایسا نہیں کرتا، تو گویا کہ یہ اللہ کی نعمتوں پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے اس کو غنی ظالم کہا گیا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ غنی ہے اور پرواہ نہیں کرتا کسی کی، بجائے اس کے کہ لوگوں پر نرمی کرے ان پر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کو اپنے پیسے کو غلط جگہ پہ استعمال کر کے لوگوں پر ظلم کراتا ہے. جیسے کچھ لوگ جن کے پاس پیسہ ہو وہ جو ہے پولیس کو یا حاکموں کو یا مجسٹریٹ کو یا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے اور غریبوں پر ظلم کراتے ہیں. فرمایا یہ غنی ظالم جو ہے کسی طرح سے بھی جو مخلوق پر ظلم کرے یا رب تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر ظلم کرے، یہ اس شخص کو بھی اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا. کتنی خوبصورت حدیث ہے، یہ ہمارے روزمرہ کے مسائل کے لیے بہت اہم حدیث ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الارض جعلت تبید فخلق الجبال فقال بها علیہا فاستقرت فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال فقالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من الجبال قال نعم الحدید فقالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من الحدید قال نعم النار فقالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من النار قال نعم الماء فقالوا یا رب حل من خلقک شیء اشد من الماء قال نعم الريح فقالوا یا رب حل من خلق کے شین اشد من الریح قال نعم ابن آدم تصدق صدقہ بیمینہ یفیہا من شمالہ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب وذکر حدیث معاذ الصدقہ تطفی الخطیہ فی کتاب الایمان. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو جعلت تمید و زمین ہلتی تھی، جیسے پانی میں کشتی ہو تو کشتی تیرتے ہوئے ہچکولے کھاتی ہے نا، ہلتی ہے، ایک جگہ سکون نہیں. تو زمین بھی پانی پر تھی جب شروع میں جب پیدا فرمایا، تو یہ بھی ہلتی تھی. ہم نے ایک درس میں اس کی وضاحت یہ حدیث بیان کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو زمین جو ہے یہ ہلتی تھی کیونکہ پانی کے اوپر تھی. پڑوسیوں کا بھی خیال رکھ لو. زمین جو تھی یہ پانی پر ہلتی تھی، کشتی کی طرح، جیسے کشتی پانی پر ہلتی ہے زمین بھی پانی پر ہلتی تھی. فخلق الجبال، اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. یہ زمین کے پیدا فرمانے کے بعد پہاڑوں کو پیدا فرمایا. ہم نے بیان کیا تھا نا کہ دو دن میں زمین کو پیدا کیا اور دو دن میں اس کے اندر جو درخت، پہاڑ اور یہ ساری نعمتیں ہیں، گھاس، درخت، ان کو پیدا فرمایا. تو زمین ہلتی تھی، رب تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا. فقال بها علیہا، اور پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم یہاں ٹھہرو. یعنی زمین کے اوپر یہ جو رکھے نا، رب تعالی نے یہ پہاڑ رکھے تھے کہاں کہاں، جہاں بھی کوئی پہاڑ ہے رب تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو یہاں رہے تو یہاں رہے تو یہاں رہے، ہاں جی، تاکہ زمین جو ہے یہ ٹھہر جائے. فاستقرت، تو پہاڑوں کے رکھنے سے زمین ٹھہر گئی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جل شانہ کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ اوتاد ہیں زمین کے لیے، یعنی یہ میخے زمین میں میخے ہیں یہ پہاڑ. اور سب سے پہلے جس پہاڑ کو رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ جبل ابو قبیس ہے، جو خانہ کعبہ کے ساتھ پہاڑ ہے، جس پر شاہ فید کا محل ہے، جو دیکھا جس میں یہ پہاڑ سب سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، جبل ابو قبیس، جس نے حجر اسود کو بھی اور مقام ابراہیم والے پتھر کو بھی جس نے اپنے پاس چھپا کر رکھا. یہ پہاڑ جبل ابو قبیس یہ سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا. تو پہاڑوں کو جب زمین پر میخوں کی طرح ان کو رکھا، زمین رک گئی. فرشتے حیران ہو گئے، تعجب کیا ملائکہ نے، فاجبت الملائکہ تو من شدت الجبال، کہ پہاڑ اتنے سخت ہیں کہ جنہوں نے زمین کی حرکت کو روک دیا. تو ان کو بڑا تعجب ہوا پہاڑوں سے، تو تعجب سے پوچھنے لگے، فقالو، اے میرے رب، اے ہمارے رب، حل من خلق کا شین اشد من الجبال، تو نے پہاڑوں سے بھی کوئی چیز زیادہ طاقت والی پیدا فرمائی ہے؟ یہ پہاڑ جنہوں نے زمین کو روک دیا، کیا پہاڑوں سے بھی کوئی چیز زیادہ سخت ہے اور طاقتور ہے؟ رب تعالی نے فرمایا، ہاں لوہا ہے. پہاڑوں کو جب توڑتے ہو، یہ جو سڑکیں بنتی ہیں، بجری بنتی ہے، توڑ کر لے آتے ہیں، تو اس میں لوہا ایسی چیز ہے جو ان پہاڑوں کو توڑتا ہے، بڑی بڑی چٹانوں کو توڑتا ہے. فرمایا لوہا اس سے بھی سخت ہے. اور سورہ حدید جب آئے گی، قرآن کریم میں دس آئے گا، پتہ نہیں وہ کب آئے گا، اس وقت زیادہ اس کی وضاحت ہوگی. لوہا وہ چیز ہے جو رب تعالی نے آسمانوں سے نازل فرمایا. ہاں جی، وانزلنا الحدید من السماء، اس طرح کے حکم قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی نے لوہا آسمانوں سے پیدا فرمایا. اور اس لوہے کے اندر بڑا کمال ہے، ساری چیزیں جو ہیں، اکثر چیزیں جو مسلمانوں جو مخلوق کی استعمال کے لیے، انسان کے استعمال کے لیے، وہ لوہے کی سب سے زیادہ چیزیں ہیں جو مفید ہیں. تو فرمایا کہ پتھروں سے زیادہ سخت چیز جو ہم نے پیدا فرمائی وہ لوہا ہے. پھر فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، کیا حال من خلق کا شے و نشد و من الحدید، کوئی چیز لوہے سے بھی کوئی چیز زیادہ سخت پیدا فرمائی؟ فرمایا، ہاں آگ. کیونکہ ایک آگ ہی ہے جو لوہے کو پگھلا کر اس کو پانی کی طرح کر دیتی. دیکھتے ہیں آپ، یہ جتنے بھی یہ اوزار بنتے ہیں، جتنے بھی یہ چیزیں بنتی ہیں، یہ جو ہتھوڑے ہو گئے یا ٹول جتنے ہو گئے یا دیگر جو موٹریں ہو گئی، جو بھی لوہے کی چیز بنتی ہے، یہ سب آگ میں اس کو اتنا پگھلا کر پانی کر دیتے ہیں، اور پھر اسے جس سانچے میں چاہیں اس کو ڈال دیں. تو فرمایا، آگ ہم نے لوہے سے بھی زیادہ سخت پیدا فرمائی ہے. عرض کیا، اے اللہ، کیا آگ سے بھی کوئی چیز سخت پیدا فرمائی گئی ہے؟ فرمایا، ہاں پانی ہے. کہ پانی اگر بغیر واسطے کے آگ کے قریب چلا جائے، اگر واسطے کے ساتھ ہو تو فائدہ ہو جاتا ہے، تم چائے پی لیتے ہو، کافی پی لیتے ہو، دیگچی میں ہو، اگر وسیلہ درمیان میں ہو، تو پھر یہ آگ بھی بڑی شیر ہے کہ جس نے پانی کو بھی گرم کر دیا، اس کو ابال دیا، اس کو خشک بھی کر دیا. لیکن اگر وسیلہ درمیان میں نہ ہو اور پانی ڈائریکٹ آگ پر پڑے تو آگ ختم. فرمایا، آگ سے زیادہ سخت چیز جو ہم نے پیدا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. عرض کیا، اے اللہ، کیا پانی سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ فرمایا، ہاں ہوا ہے. کہ بادلوں میں پانی ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے جو ان پانیوں کو اٹھائے جہاں مرضی وہ لے جاتی ہے. تو ہوا جو ہے یہ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے. عرض کی، اے اللہ، کیا ہوا سے بھی کوئی چیز سخت پیدا فرمائی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہم نے ہوا سے زیادہ سخت چیز جو فرمائی وہ ابن آدم ہے، انسان ہے جس کو ہم نے پیدا فرمایا. ہاں جی، گویا کہ پہاڑوں سے زیادہ سخت، پانی سے زیادہ سخت، آگ سے زیادہ سخت، ہوا سے زیادہ سخت، جتنے بھی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یہ سب انسان کے کنٹرول میں ہے، یہ انسان اس کو قبضہ کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. فرمایا ہم نے ابن آدم کو اس سے بھی زیادہ سخت پیدا فرمایا. لیکن یہاں جو ذکر کیا گیا کہ ابن آدم جو ہے اس کو جو سب سے زیادہ طاقتور پیدا فرمایا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہوا پر کنٹرول ہے یا آگ پر کنٹرول ہے یا اس کا پتھروں پر کنٹرول ہے، یہ وجہ بیان نہیں فرمائی. اگرچہ اس کا کنٹرول ہے، ریزن جو حدیث کا مفہوم ہے جو آخری لفظوں میں حدیث بیان فرمانا چاہتی ہے جو بہت خوبصورت ہے، وہ سنیے کہ آدم، ابن آدم کو ہم نے کیوں ان سب چیزوں سے سخت پیدا فرمایا کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں ان سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ چیزیں اس چیز پر کنٹرول نہیں حاصل کر سکتی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں سے یہ بینیفٹ حاصل نہیں ہو سکتا جو انسان کمال اپنا دکھاتا ہے. انسان کا کمال کیا ہے کہ انسان وہ ہے تصدق صدقتن بیمین ہی یخفیہا من شمالہ ہی، کہ انسان اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا. اب اس میں کون سی بات ہوگی سختی والی کہ ہر چیز سے انسان زیادہ طاقتور ہے؟ وہ یہ کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ سخت جو ہے، پتھروں سے، ہواؤں سے، آگ سے، پانی سے، ان تمام چیزوں سے سخت جو ہے وہ ہے انسان کا نفس. انسان کا، جو انسان کو انسان نہیں بننے دیتا، جو انسان کو انسان نہیں بننے دیتا وہ نفس جو کہتا ہے میں ایسا، میں جا کر کسی کو سلام دے دوں، ارے میں جو ہے میں کسی کے پاس چلا جاؤں ساری دنیا میرے قدموں میں آئے، یہ جو نفس ہے، نفس امارہ، یہ ہے جو انسان کو انسانیت سے نکالتا ہے، یہ ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو یہ ہے جو انسان کو صدقہ نہیں دینے دیتا، یہ ہے جو انسان کو، میں اصل پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں جو حدیث بیان فرما رہی ہے، کیونکہ حدیث کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اب اتنی حدیث سننے کے بعد حدیث فرماتی ہے کہ وہ ہاتھ دایاں سے صدقہ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا. اب عام آدمی جس نے حدیث نہیں پڑھی، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس نے حدیث کو نہیں سمجھا، وہ اس کا مفہوم کیسے نکالے گا؟ نفس انسان کو صدقہ نہیں کرنے دیتا، جھکنے نہیں دیتا، اس میں آجزی نہیں آنے دیتا، اور کہتا ہے کہ اگر سخاوت کرنی بھی ہے تو وہاں کر جہاں تیرا نام روشن ہو، جہاں تیرا نام روشن ہو. تو نفس ہمارا تو نہ مرا، نفس ہمارا تو مرتا ہے کہ جب تم نفس کی مخالفت کرو، اور نفس چاہتا ہے کہ تو صدقہ دے ہی نہیں، اور اگر دینا پڑے تو وہاں دے جہاں تیرا نام لکھا ہوا ہو، جہاں تمہیں لوگ پورے شہر میں، پورے گاؤں میں تیرا چرچا ہو جائے کہ فلاں آدمی نے فلاں آدمی کو روٹی کھلائی ہے. تو یہ جو ہے نا، جو انسان ہے اللہ کا بندہ، وہ جو نفس سرکش پر جو قبضہ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، وہ تب کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے، نفس کہتا رہے کہ تو شہرت حاصل کر، نفس کہتا رہے کہ تو نہ دے، وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا. جب وہ دے کر نفس سرکش کو اپنے متحد کر لیتا ہے، تو یہ نفس سرکش جو ہے یہ سب چیزوں سے زیادہ ظالم ہے. تو اس لیے ابن آدم کو میں نے ہر چیز پر فوقیت دی جو نفس سرکش کا پر بھی کنٹرول کر کے اس نے ہر چیز پر کنٹرول کر لی اور اللہ کا بندہ بن گیا. یہ ہے اصل اس حدیث کا مفہوم. اور دوسرے حدیث میں حضرت معاذ کے حدیث اس میں اس کے صدقہ جو ہے یہ تطفی الخطیہ تھا، یہ خطا کو، گناہوں کو اور ان چیزوں کو مٹا دیتا ہے. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم ينفق من كل مال له زوجین فی سبیل اللہ الا استقبلته الا استقبل استقبلت ہو حجبت الجنت کلهم يدعوه الى ما عنده قلت وكيف ذلك قال ان كانت ابلا فبعيرين وان كانت بقره فبقرتين رواه النسائی. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اس کا مفہوم لیکن تھوڑی ڈیفرنٹ تھی. آج تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ آئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان جوڑا اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے تو جنت کے رضوان اور حوریں اور جنت کے چوکیدار دربان اور رضوان یہ اس آدمی کا جنت کے دروازوں پر استقبال کرتے ہیں اور اس آدمی کو جب وہ دروازوں کے قریب جاتا ہے تو ہر دروازے اس کو آواز آتی ہے الا ما عندہ الا ما عندہ ادھر آؤ اس دروازے سے آؤ اس دروازے سے آؤ اس دروازے سے آؤ. آپ نے سنا تھا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے بلائیں گے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو چیزوں کا جوڑا صدقہ کرتا ہے ابو بکر صدیق کی سرپرستی میں یہ وہاں جائے گا, کیونکہ وہ جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں گی اور یہ بھی ہر دروازے سے بلایا جائے گا تو ان سے آگے تو نہیں جائے گا, ان کی سرپرستی میں جائے گا. جوڑے سے کیا مطلب کہ اگر روٹی اللہ کے رستے میں صدقہ کرے تو ایک روٹی نہ دے, کتنی دے؟ دو روٹیاں دے. اور اگر جوتا صدقہ کرے تو دو جوتے صدقہ کرے. اگر لباس دے تو سلوار اور قمیض دونوں دے, صرف نہیں کہ سلوار پکڑا دے اس کو. اگر کوئی بھی چیز کا صدقہ کرے تو اس کا جوڑا دے. اور جوڑے سے مراد جو ہے ایک جنس کی دو نو نہیں اور بلکہ ایک نو کے دو افراد دے. ایک جنس کی دو نوئیں نہ دے بلکہ ایک نو کے دو فرد دے. جنس ہوتی ہے جیسے حیوان جنس ہے, منطق کا مسئلہ یہ حیوان کیا ہے؟ جنس ہے. اور اس یہ حیوان جنس ہے اس کے نیچے فرد ہے, بھینس ایک فرد ہے, گائے ایک فرد ہے, گھوڑا ایک فرد ہے, گدھا ایک فرد ہے, اونٹ ایک فرد ہے, یہ سارے فرد ہیں, یہ سارے اس کی نوئیں ہیں. جنس کے نیچے نو ہوتی ہے. تو دو نو مختلف نہ دے کے ایک گھوڑا دے اور ایک گدھا دے. کیا کرے؟ دو گھوڑے دے اگر صدقہ کرے, جو حدیث کا مطلب ہے دو دو گدھے صدقہ کرے. اگر دو گائیں دے, یہ نہ کہے کہ ایک بھینس دے دے ایک گائے دے دے, ہر جس میں بھی نہیں ہے صدقہ ہے. چاہے وہ گائے بھی نہ دے اس کا دودھ دو کر دے دے, لے ایک گائے بھی دے دے صدقہ, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. لیکن حدیث کا مفہوم جو ہے اگر کوئی آدمی جنت کے ہر دروازے سے جانا چاہتا ہے تو وہ ایک دو نوئے نہ دے کے ایک بھینس اور ایک گائے دے, قبول تو وہ ہوگا لیکن جنت کے ہر دروازے سے نہیں بلایا جائے گا. جنت کے دروازے سے وہ بلایا جائے گا جو صدقہ کرے دو بھینسیں دو گائیں یا دو کھچر یا دو اونٹ یا دو کپڑے یا دو روٹیاں, جو بھی ہے کسی بھی چیز کی. اور فرد کیا ہوتا ہے کہ گائے نو ہے, اب اس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے اس کے فرد ہیں, تو اس کے دو بچے دے دے. یہ یعنی نو نہ دے گائے اور بھینس نہ دے, ایک نو کے افراد دے, یہ مطلب اس کا. تو کیا فرمایا کہ جو بھی شخص اللہ کے رستے میں دو ایک جوڑا صدقہ کرتا ہے, دو سیم کائنڈ آف چیزیں صدقہ کرتا ہے, تو جنت کے رضوان اور دربان جنت کے ہر دروازے سے اس کو بلائیں گے. تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وکیف ذالک, میں سمجھا نہیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی روٹی دے روٹی کے ساتھ پانی بھی دے دے تو یہ جوڑا نہیں بنتا, ایک آدمی روٹی دے روٹی کے ساتھ سالن دے دے تو یہ جوڑا نہیں بنتا. جوڑا جو ہے وہ ہمیشہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں سیم, وہ جوڑا بنتے ہیں دو روٹیاں دے. تو میں نے عرض کیا یہ کیسے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں, میں نے عرض کی صحابی عرض کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کانت ابلن, اگر تو اونٹ صدقہ کرنا چاہتا ہے نا تو فبعیرین دو اونٹ دے, وہ ان کانت بکرتن اور اگر تو گائے دینا چاہتا ہے تو دو گائے دے. اب یہ ہے نا, ہو سکتا ہم ذہن میں یہ سوچے کہ وہ ایک صدقہ دے رہا ہے, ایک گائے بھی کوئی نہیں دیتا وہ دو گائے, لیکن جنت کے ہر دروازے سے بلایا جانا یہ بھی کوئی آسان لیکن نہیں ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. اگر جنت کی ہر دروازے سے لیٹس سے اگر آج ہمیں پتا چلے, ہمیں شور ہو کہ اگر ہم دو گائے صدقہ کر دیں تو ہمیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا, تو آپ کو محنت مزدوری کر کے ہی کیوں نہ دو گائے خریدنی پڑے, آپ دو گائے خرید کر جنت کے دروازے ہر دروازے سے بلائے جانے پر آپ یقیناً یہ کام کریں گے. تو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جب بھی صدقہ کرے انسان دو چیزیں جو ہیں اسی طرح کی صدقہ کرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یقیناً جنت کے ہر دروازے سے انسان بلایا جائے گا. وعن مرثد بن عبداللہ قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول ان ظل المؤمن يوم القيامه صدقته, رواه احمد. حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں, یہ صحابی نہیں یہ تابعی ہیں, یہ تابعی ہیں. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اور چند دوسرے صحابہ کی زیارت کی ہے, حضرت مرثد نے. ان کی کنیت ابو الخیر ہے, ان کی کنیت ابو الخیر ہے. یہ بہت بڑے مفتی تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ایک خلیفہ رہے ہیں مدینہ منورہ میں, وہ جب فتویٰ لیتے تو ان سے فتویٰ لیتے تھے, اتنے بڑے مفتی تھے حضرت ابو الخیر. مرثد بن عبداللہ ان کا نام ہے, قبیلہ مزینہ سے ہیں, یہ تابعی ہیں, مصر کے رہنے والے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ ہے حضرت مرثد بن عبداللہ تابعی. یہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے, نام ذکر نہیں کیا, شاید ان کو یاد نہیں ہوگا, واقفیت نہیں ہوگی, ہم کہتے ہیں کہ حضور کے بعض اصحاب نے یہ بات مجھے پہنچائی, میں نے ان سے سنا. وہ صحابہ یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ کیا ہوگا, جو اس کا صدقہ ہوگا یہ مومن کا سایہ ہوگا. کیا مطلب مفہوم اس حدیث کا؟ کہ ایک ہے کافر کا عمل, منافق کا عمل, اور ایسے لوگوں کا عمل, ایک ہے مومن کا عمل. جیسے آتا ہے نا کہ بخیل کا مال جو ہے, بخیل کا مال آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ بخیل کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں ظاہر ہوگا. اب بخیل نے زکوٰۃ نہیں دی, اس نے اللہ کے رستے میں نہیں دیا, تو قرآن فرماتا ہے کہ اس کو عذاب ہوگا قیامت کے دن. لیکن حدیث نے جو وضاحت فرمائی کہ وہ اس کا مال جو ہے نا بالکل, یعنی اس کا مال, اس کا عمل نہیں, اس کا مال گنجا سانپ بن جائے گا, اور وہ گنجا سانپ جو ہے اس انسان کے پیچھے دوڑے گا, وہ آگے بھاگے گا, یہاں تک کہ جب اس کو کیچ کرے گا تو وہ اپنے ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا, سانپ کے منہ میں. تو وہ سانپ جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کا مال ہوگا, اور کہے گا آنا کنز ہوگا, آنا مال ہوگا, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں, میں تیرے روپے پیسے ہوں, وہ مال کہے گا. جیسے یہ بخیل کا مال جو ہے یہ سانپ کی شکل میں آئے گا, مومن کا عمل جو ہے وہ سائے دار درخت کی شکل میں آئے گا, کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن, اس دن جو مومن ہے, اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, کسی کو کپڑا مہیا کرتے ہیں, کسی کو رائٹ دیتے ہیں, کوئی صدقہ جاریہ کرتے ہیں, مسجد بناتے ہیں, مدرسہ بناتے ہیں, کتاب پرووائڈ کرتے ہیں, قرآن مجید لے کر دیتے ہیں, کسی فیملی کی مدد کرتے ہیں, جتنے بھی مومن کا صدقہ ہے یہ سائے دار درخت کی شکل میں یہ آپ کے اعمال قیامت کے دن آئیں گے. جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مومن ان سائے کے نیچے بیٹھے گا. تو فرمایا کہ ان ظل المومن یوم القیامت صدقتہ, مومن کا سایہ قیامت کے دن جو ہے وہ اس کا صدقہ ہوگا. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ سائر سنته قال سفیان انا قد جربناہ فوجدناہ کذلک, رواہ رزین و البہکی فی شعب الایمان عنہ وعن ابی حریرہ و ابی سعید جابر و زعفہ. بڑی خوبصورت حدیث ہے, یاد رکھنے کے قابل ہے, لکھنے کے قابل ہے, کوئی بات کرے تو اس کو بہترین جواب ہے دینے کا. یہ بہکی میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے, مشکات کی مشکات میں بھی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ابن مسعود حضور کے بڑے عظیم صحابی ہیں, نام ان کا عبداللہ تھا, ابن مسعود کے نام سے مشہور تھے. صحابہ میں چار عالم ایسے ہیں جو سب سے زیادہ فقی تھے, مسائل کو جاننے والے تھے. ان کو عبادلہ اربا کہتے ہیں, عبداللہ عبداللہ. تو جن جن کا نام عبداللہ ہے وہ جب جمع ہو جائیں, تین یا تین سے زیادہ جائیں, تو ان کو عبادلہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عبادلہ. تو عبادلہ اربا, چار عبداللہ, چار عبداللہ. یہ جتنے بھی چار عبداللہ ہیں, جب ان کا نام آتا ہے تو عبداللہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہے. عبداللہ بن عمر ہے نا, تو آئے گا ابن عمر. ابن عمر نے یہ فرمایا, جب ابن عمر آئے گا تو مطلب کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عمر. ابن مسعود آئے گا تو نام کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. ہاں جی, اسی طرح ابن عباس آئے گا تو نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس. اور چوتھی جو مصر کے فاتح حضرت عمر بن عاص, ان کے بیٹے ابن عمر بن عاص, عبداللہ بن عمر بن عاص. تو یہ چار عبداللہ ہیں جو بڑے فقی تھے, مفتی تھے, عالم تھے, تو ان کو عبادلہ اربا کہتے ہیں. تو ان کا جب بھی نام آتا ہے, بہت کم آتا ہے عبداللہ کے ساتھ, ورنہ ابن عمر, ابن مسعود, ابن عباس کے نام کے ساتھ آتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ, بڑے عظیم صحابہ ہیں, بڑا ان کا وزن ہے, دیکھنے میں بالکل پتلے تھے. ایک دفعہ کھجور کے درخت پر چڑھے تو پنڈلیاں ننگی ہو گئی, اور تو بالکل پتلی پتلی, جیسے کچھ لوگوں کی پنڈلیاں بہت پتلی ہوتی ہیں. تو صحابہ ہنس سے جب پنڈلیاں دیکھی, تو کپڑوں میں تو آدمی چھپا ہوا ہوتا ہے نا, لیکن جب درخت پر چڑھے تو پنڈلیاں پتلی تھی. صحابہ ہنس سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عبداللہ بن مسعود سے بڑا پیار تھا. یہ بڑے پرانے صحابی ہیں, بڑی مار کھائی ہے انہوں نے کفار سے, اور آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا چاہے تو ام عبد کی کرت پر پڑھے. یہ عبداللہ بن مسعود جو ہے, ام عبد کے نام سے مشہور ہے, ان کی ماں کا نام تھا ام عبد. تو فرمایا ان کی کرت پر قرآن پڑھے, یعنی حضور نے پسند فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی کرت پر قرآن پڑھے. اور ہمارا جو پاکستان اور انڈیا میں, یہ ایشیا میں جو ہماری قرات ہے, جس طریقے پر ہم قرآن پڑھتے ہیں, وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے, ان کا جو مذہب ہے عبداللہ بن مسعود کی روایتوں پر ہے. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے بیان کرنے کی. آپ یاد کریں گے ہمارے درس حدیث, درس قرآن کو. ایسی باتیں ہیں جو بزرگوں کے سینے سے ہمارے سینے میں منتقل ہوئی ہیں, جو ہم آج ہم کو آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جب کھجور کے درخت پر چڑھے صحابہ ہنس سے, تو حضور نے دیکھ لیا, فرمایا یہ پتلی جو پنڈلیاں دیکھ کر تم ہنس رہے ہو, اللہ کے قیامت کے دن جو اللہ کے میزان پر, یہ سب سے زیادہ وزنی ہوں گی. تمہیں کیا پتا کہ عبداللہ بن مسعود کیا شخصیت ہے؟ قیامت کے دن میزان پر جو سب سے زیادہ بھاری ہوں گی, تو عبداللہ بن مسعود کے یہ مضبوط قدم ہوں گے. تو کسی آدمی کا پتلا ہونا, یا کسی آدمی کا موٹا ہونا, یا کسی آدمی کا بھدا ہونا, یا کسی کا سیاہ ہونا, یا کسی آدمی کے نقش و نگار کا صحیح اچھا نہ ہونا آپ کے خیال کے مطابق یا آپ کی طبیعت کے مطابق, اس کی کوئی ویلیو اور وقت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر آدمی پسند آ جائے تو حضرت بلال کیوں نہ ہوں, سیاہ رنگ ہو, موٹے ہونٹ ہوں, شین کو سین بولے, ہاں جی, لیکن رب کی بارگاہ میں قبول ہے تو سیاہ رنگ بھی پسند ہے. اگر رب کی بارگاہ میں پسند ہے تو پتلی ٹانگیں ہوں, جو ہوا سے بھی ہلتی ہوں, لیکن اللہ کے دین کے لیے وہ اتنی مضبوط ہیں کہ ابو جال کا سر کس نے اڑایا؟ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کے سر کو اتارا تھا اس کے تلوار کے ساتھ. تو صحابہ کی بڑی شان ہے, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی نظر میں آپ مضبوط ہوں, دنیا آپ کو کچھ بھی کہے, آپ کا خلوص اور آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور آپ کی ویژن ایسی ہونی چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو. تو حدیث کیا ہے, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشورا, جو آدمی دسویں محرم کو عاشورے والے دن اپنی فیملی کو کھلا خرچہ دیتا ہے, ایک گیلن دودھ کا لگتا ہے عاشورے کو, تم دو گیلن اپنے گھر کو دو, بچے اور پیو, بیٹے اور پیو, ہاں جی, اگر آپ کے گھر میں ایک سالن پکتا ہے عاشورے کے دن تم تین سالن پکاؤ, اگر آپ کے گھر میں دس روٹیاں پکتی ہیں عاشورے کے دن بیس روٹیاں پکاؤ, اگر آپ آگے پیچھے کو خرچہ اور کرتے ہو, فروٹ گھر لاتے ہو, عاشورے کے دن تم وسیع خرچ کرو اپنے گھر کے لیے, دوست و احباب کے لیے, محلے داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, غریبوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تو کیا ہوگا, وسع اللہ علیہ سائر سنواتہ, اللہ تعالیٰ پورا سال تمہارے گھر میں کبھی فقیری اور غربت نہیں آنے دے گا, عاشورہ کے دن. ہاں جی, تو یہ جو حلیم عاشورے والے دن جو ہمارے ایشیا میں چلتی, حلیم چلتی, کیوں, حلیم وہ ہے جس کے اندر گندم بھی ہے, جس کے اندر گوشت بھی ہے, جس کے اندر دال بھی ہے, یعنی مختلف جو ہیں غذائیں اور مختلف اناج اس حلیم کے اندر ہیں. تو یہ جس نے بھی شروع کیا اس نے اس حدیث کو بیس بنا کر شروع کیا. آپ عاشورے والے دن اپنی جیب خالی کر دیں, آپ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیں اور ایک دن عاشورے کا آپ لوگوں کے لیے پانی اور دودھ اور طعام کی وسعت کر دیں اور پھر دیکھیں کہ پورا سال اللہ تعالیٰ کتنا انعام فرماتا ہے. دو دن سال میں ایسے ہیں کہ جب آدمی اس پر کر لے تو پورا سال اس کو کوئی پرابلم, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک عاشورہ اور ایک بارہ ربیع الاول شریف, یہ دو دن ایسے ہیں. ہاں جی, عاشورہ تو اس لیے کہ عاشورے کی آلریڈی بذات خود بڑی فضیلت ہے, لیکن جب سے واقعہ کربلا رونما ہوا, سرکار دو عالم علیہ السلام کی صاحبزادوں کے لیے اور آپ کی اطرت اور اہل بیت کے لیے, اگر ایک آدمی کے دل میں محبت ہے اور ان کے ساتھ عشق ہے اور ان کے اس یزید کے اس فعل پر اس کو افسوس ہے کہ پیاسی یہ جانیں جو ہیں یہ تڑپتی رہیں میدان کرب و بلا میں, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں پر خرچ کرو یا محلے والوں پر خرچ کرو یا کسی پر خرچ کرو. تو آپ بتاؤ کہ یہ ہماری بنائی ہوئی بات ہے, ہم مشکات شریف آپ کے سامنے سنا رہے ہیں, ہم نے اپنی زبان سے یہ باتیں نہیں بنائی, یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام عالی مقام کے سبیل کا پانی پینا حرام ہے اور اس دن سبیل لگانا حرام ہے اور ہندو کی کچوریاں اور دیوالی کی کچوریاں وہ کھانا جائز ہیں اور جو ہے امام عالی مقام کی سبیل کا پانی پینا حرام ہے, وہ اپنے ایمان کو وہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ایمان کو حاضر کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں جی, حدیث پاک فرما رہی ہے کہ آپ نے اہل عیال پر, بچوں پر, مسجد میں, مدرسہ میں, شہر میں, جتنا بھی ہو سکے آپ خزانوں کے منہ کھول دو اس دن کے لیے, اور پھر دیکھو جب تم دو گے تو اللہ کا رسول فرماتا ہے وسع اللہ علیہ, جتنا تمہارے پاس پہلا ہے اللہ اس سے بھی قدر کتنی وسعت, پورا سال تمہارے رزق میں اللہ تعالی برکت دے گا. اب یہیں تک بات نہیں, حضرت سفیان ثوری امام جعفر صادق کے شاگرد, امام ابو حنیفہ کے استاد بھائی, ایک مذہب کے امام حضرت سفیان ثوری, بڑا عظیم انسان ہے, فرماتے ہیں انا قد جرب نہ ہو, ہم نے اس کا تجربہ کیا. ہاں جی, اب ایک تو ہے نا کہ ایک آدمی آپ کو لیکچر دیتا ہے, کہتا ہے یہ کام کرو بڑے فائدے ہیں, ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے جی میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں انا قد جربنا ہو، ہم نے اس کا تجربہ کیا، اور صرف تجربہ نہیں کیا فوجدنا ہو کذالک، ہم نے اسی طرح پایا جیسے اللہ کے رسول کی حدیث فرما رہی ہے. ہاں جی، تو اس لیے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ یار میرے پاس تو آج بل دینا ہے تو اس سال نہیں ہو سکتا، یہ سب امتحانات ہیں، سب امتحانات. ہم نے اگر پچھلے دنوں میں ہم نے حدیث سنائی تھی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تقسیم فرمائی اور صحابی کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی کی اتنی رہے گی، فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا. وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، کہ جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے زیادہ تمہیں لوٹا دیتا ہے. تو ایمان ہے، ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں، ہمارے اندر وہ کمزوری ہے ایمان بالغیب نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو آئے ہیں ان کو تو سنبھالو. لیکن اگر ایمان بالغیب ہو تو کیا اللہ اور اس کا رسول تو جھوٹ نہیں فرماتا، اس کی بات تو سچی ہے. تو کہتے ہیں ہماری اب حدیث اگر کمزور بھی ہو تو جب ایمان محدثین کا قول کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجربہ کیا ہے تو حدیث کے اندر اور مضبوطی آ گئی اس بات سے. سفیان ثوری کو عام آدمی ہے اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو تھے محدثین اس کام کو کرتے تھے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے. وان ابی امامتا رضی اللہ، ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو ذر یا نبی اللہ ارایت الصدقہ ما ظاہیہ قال اضعاف مضاعفہ وعند اللہ المزید رواہ احمد. آخری حدیث اس باب کی. حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارایت الصدقہ ما ظاہیہ، اے اللہ کے نبی یہ صدقہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں جب تم کوئی صدقہ دیتے ہو تو تمہیں اس کا اللہ تعالی اس کا اجر دیتا اضعاف مضاعفہ، دونا دون دگنا چگنا، یعنی تم $2 دیتے ہو تو تمہیں 4 ملیں گے، 8 ملیں گے، 16 ملیں گے، 32 ملیں گے، جتنا بڑھاتے جاؤ جتنا تمہارا خلوص ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. اور اگر تم اللہ کے پاس اس کو رکھو گے تو پھر وَعِنْدَ اللَّهِ مزید، اور بھی بھروسہ کرو گے تو وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ اس کو کتنا بڑھائے گا. اللہ کے نزدیک کرو کہ المزید، اس اتنا زیادہ دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا عدد بھی نہیں گنا جا سکتا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو بڑھاتا 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 جائے گا جتنا وہ چاہے گا. تو یہ صدقہ اتنی چیز ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. صلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.